الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة ياسين قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اندر 10 فوائد ہیں, 10 صفات ہیں. اگر بھوکا پڑے تو سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بھوک دور کر دیتے ہیں, پیاسا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس دور کر دیتے ہیں, کوئی آدمی ننگا ہو یا اس کے پاس لباس نہ ہو اور وہ چاہے کہ مجھے لباس مل جائے, سورہ یاسین کو پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں. کوئی بندہ کنوارا ہو اس کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شادی کے اسباب بنا دیتے ہیں. خوف زدہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں. کوئی قیدی پڑھے اللہ اس کو رہائی عطا فرما دیتے ہیں. مسافر پڑھے اللہ اپنی مدد اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. اور اگر کسی کی چیز گم ہو جائے وہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ چیز کو یا واپس اٹھا دیتے ہیں یا کوئی اس کو اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں. اگر کوئی مریض پڑھے تو اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں, یا کوئی مریض کے اوپر پڑھ کر دم کر دے اللہ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی قریب الموت بندہ ہو اس کے اوپر پڑھے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ رات کو سورہ یاسین شریف پڑھے اس حال میں صبح میں اٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی بندہ اگر دن میں سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرما دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا کتنے ہوں گے وہ خوش نصیب لوگ جن پر یہ کلام اتارا جائے گا, کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا, اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جو اس کی تلاوت کر سکیں گے. اگر کسی بندے کو دل میں سختی محسوس ہو اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دیتے ہیں. اگر کوئی شخص دیکھے کہ میں نے خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سعادت کی قدموں میں جگہ نصیب فرمائیں گے, اور دنیا میں اس کو ایسی نعمت ملے گی جو اس کے لیے عزتوں کا سبب بنے گی. اور یہ بندہ اخلاص والا بندہ ہے, سورہ یاسین کی تلاوت اس کے خواب میں کی اس کے بے ریا ہونے کی علامت ہے. یاسین کا لفظ حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے شروع میں کچھ حروف لکھ دیے جن کا معنی ہمیں تو نہیں آتا, لیکن یا اللہ جانتے ہیں یا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے ہیں, مگر ان حروف مقطعات نے انسانوں کو بے لاجواب کر کے رکھ دیا. یہ حروف مقطعات اس لیے بنائے کہ انسانوں کو چیلنج دیا, اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک بنایا ہوا ہے تو تمہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے, تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور باقی پوری دنیا کو عجم گنگا کہتے ہو, تو زبان پہ ناز کرنے والوں ذرا تم بھی کوئی صورت بنا کے دکھا دو. پھر فرمایا صورت نہیں بنا سکتے تو 10 آیتیں ہی بنا کے دکھا دو. پھر آخر پر فرمایا 10 آیتیں نہیں بنا سکتے تو 1 آیت ہی بنا کے دکھا دو. وہ کفار جو اسلام کے مخالفت میں خود مر جاتے تھے, اپنی اولاد کو قتل کروا دیتے تھے, اگر ان کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنا آسان ہوتا تو کیوں نہ اس کو قبول کر لیتے. کہتے جی دیکھو آپ لوگوں نے چیلنج دیا ہے, ہم مقابلے میں بنا کے یہ لائے ہیں, مگر ایسا کوئی بھی نہ کر سکا. ایک جاہلیت کے زمانے میں شاعر تھا جو بڑا زباندان تھا، وہ ایک غار میں رہتا تھا، نکلتا ہی نہیں تھا، تنہائی پسند تھا. تو ایک آدمی اس کے پاس ایک کاغذ کے اوپر، ایک چیز کے اوپر سورۃ الکوثر لکھ کر لے گیا کہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے کہا کہ اس کا چوتھا اگر ہم مصرع مکمل کر دیں گے تو کلام پورا ہو جائے گا اور ہم بتا دیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہارے چیلنج کو قبول کر لیا. اب وہ شاعر کئی دن سوچتا رہا، کوئی فکرہ صحیح طرح جڑتا ہی نہیں تھا. آخر تھک ہار کے اس نے فکرہ جوڑا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا قول ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان سے ان کو جواب دلوا دیے. اس کے کچھ معنی محترین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، جیسے الف لام میم، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل، جو اللہ اور جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بنے قرآن مجید کو لانے کا. مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. جو صورتیں الف کے حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور آتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اور جن صورتوں کے شروع میں تو آتا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، یا ان کے عصا کا ازدہا بن جانے کا تذکرہ ضرور آتا ہے. اگر لکھا ہوا دیکھیں تو تو کا حرف ازدہا کی معنی ہوتا ہے، جیسے وہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو کچھ تو اس کا جسم زمین کے اوپر ڈھیر ہوتا ہے اور کچھ اس کا سر کھڑا ہوتا ہے، تو کا لفظ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. پھر جن صورتوں کے شروع میں نون کا حرف آتا ہے، وہاں پر قلم کا ذکر ضرور ہے، نون والقلم وما یسترون. اور اگر آپ دیکھیں تو نون کا حرف دوات کی معنی نظر آتا ہے. تو مختلف باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، مگر حتمی بات یہی ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالی نے مخلوق کو لاجواب کرنے کے لیے دیے. اور اس میں اس بات کا بھی جواب نکلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ جی طوطوں کی طرح بچے رٹتے رہتے ہیں مدرسوں میں، کیا فائدہ اس کا. کچھ مخالفین بھی ہیں جن کو قرآن مجید کا حفظ کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. بھائی سمجھ کے پڑھنا چاہیے، بات ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مگر اتنا غلب کرنا کہ بے سمجھ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، یہ غلط بات ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک ایسے صاحب مل گئے تو مجھے کہنے لگا جی یہ طوطے کتنا رٹنے کا کیا فائدہ. ان کا فائدہ تو ہے، کہتے نہیں اس کا مطلب آنا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھتا ہوں، اس کا مطلب بتا دیں. کہتے جی پڑھیں. میں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ بتائیں. کہتے جی اس کا ترجمہ تو کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا میں نے قرآن پاک پڑھا اور ہر حرف کے بدلے ثواب ملتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. تو کاف ہا یا عین صاد پڑھنے پہ اجر ملا؟ کہتے ملا. بھئی اگر اس کو بغیر سمجھے پڑھنے پر اجر مل سکتا ہے، تو باقی قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنے پر کیوں اجر نہیں مل سکتا؟ تو اجر ملتا ہے، افضل ہے سمجھ کے پڑھیں. اگر کوئی بے سمجھ بھی پڑھے گا، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کو ان کے ناموں سے خطاب فرمایا، یا آدم، یا زکریہ، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. لیکن جب نبی علیہ السلام کو خطاب کرنے کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا اکرام فرمایا اور ان کو ان کے صفاتی ناموں سے پکارا. جیسے دیکھیں ایک بچہ اپنے باپ کو نام لے کے نہیں پکارتا، عزت کی وجہ سے ابو جی کہتا ہے، ابو جی صفاتی نام ہے، اس میں اس کی عظمت ہے. آپ نے دیکھا کوئی اپنے باپ کو کہہ رہا ہو زبیر کدھر ہو، زبیر جلدی آؤ؟ نہیں، زبیر کے کہنے میں وہ عزت نہیں ہے، وہ حقیقت ہے جو اس کے صفاتی نام کو لینے میں ہے. ابو جی کہیں گے احترام ہوگا، محبت کا اظہار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور ان کے صفاتی نام سے پکارا، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر. یا ایوہ المزمل، اے کے آراستہ بلباس پیغمبری، نبی اسلام کو اتنے پیارے نام سے پکارا. یا ایوہ المدثر، اے جہان کو سنوارنے والے اور درست کر دینے والے، تم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرا دیجئے. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یاسین بھی نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ تعالی کے اسماء الحسنی میں سے ہے. اسی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ لوگوں کا نام یاسین رکھنا اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ چونکہ احتمال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو سکتا ہے، اس لیے مخلوق کا نام نہیں رکھنا چاہیے. مگر کچھ علماء نے اس میں گنجائش یوں نکالی، انہوں نے کہا نام تو رکھ لے لیکن اس طرح نام نہ لکھے جس طرح سورہ یاسین کے شریف شروع میں حروف مقطعات میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یاسین لکھنا ہو تو یا کے آگے الف کو شامل کرے اور الیاسین کے نام پر پھر یہ یاسین کا لفظ رکھنا جائز ہو جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا قلب جو فرمایا نبی علیہ السلام نے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ تین عقائد بنیادی ہوتے ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا موت کے بعد زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا، بعثت جس کو کہتے ہیں. تو ان تینوں بنیادی عقائد کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ چونکہ اس سورت میں قریش مکہ کا تذکرہ ہے اور یہ حالات نبی علیہ السلام پر گزر رہے تھے، تو جہاں محبوب کی کہانی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو پورے قرآن مجید کا دل قرار دے دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قسم اٹھا کر دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی بڑا کسی بات کی تصدیق کر دے تو یہی کافی ہوتی ہے کہ جائے کہ وہ قسم اٹھا کر تصدیق کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی رسالت کی تصدیق کی ہے قرآن مجید میں کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ نبی تھے، تو نبوت کی تصدیق کی ہے. لیکن قسم اٹھا کر نبوت کی تصدیق کرنا، یہ اعزاز فقط اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، محبوب آپ کا رب قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. آپ سوچئے اللہ کے حبیب کو کتنا سکون ہوا ہوگا، کتنی تسلی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری رسالت کی خود تصدیق فرما دی. پھر یہ بھی کہہ دیا انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، جو تعلیمات آپ دیتے ہیں اس پر چلنے والا سیدھے راستے پہ زندگی گزارنے والا ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو یہاں پر بھیجا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ جو مکہ کے لوگ ہیں نا، یہ بہت ضدی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ دھیان نہیں دیتے. ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے اور یہ ان کی اولاد بھی ایسے ہی ہے، اپنی ضد کے اوپر جمے ہوئے ہیں. اگر یہ بات کو نہ مانیں تو آپ رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، ان کے لیے برابر ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سنتے ہی نہیں ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر کیا فائدہ ڈرانے کا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ کافروں کے لیے برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ڈرانے والے کے لیے برابر نہیں ہے. وہ ڈرائے گا تو اللہ اس پر اس کو اجر دیں گے اور قبولیت عطا فرمائیں گے. اس لیے ڈرانے والے کو اپنا کام کرنا چاہیے، اثر آئے نظر یا نہ آئے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ قیامت کے ان بعض انبیاء آئیں گے جن کی بات ایک بندے نے مانی ہوگی وہ بھی کامیاب، کئی آئیں گے جن کی دو بندوں نے بات مانی وہ بھی کامیاب، کئیوں کی بات سینکڑ نے مانگی وہ بھی کامیاب، کئیوں کی بات ہزاروں نے مانی وہ بھی کامیاب، کئیوں کی بات لاکھوں نے مانی، اربوں خربوں نے مانی وہ بھی کامیاب، اور کئیوں کی بات کسی نے بھی نہ مانی وہ بھی کامیاب، اللہ کے ہاں کامیاب، انہوں نے پیغام پہنچا دیا. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو بات کو پہنچانا تھا، قبول کرنا یا کرنا کرنا یہ تمہارا نصیب ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال دیتے ہیں. قرآن مجید میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے اس میں قرآن مجید نے بہت ڈیٹیل اور تفصیلات کو نہیں چھیڑا، بندے کا نام کیا تھا، شہر کا نام کیا تھا، اس کی جگہ کیا تھی، یہ غیر ضروری تفصیلات ہیں. قرآن مجید میں موٹی بات کی گئی اور اس سے جو سبق حاصل ہونا تھا بس وہ سبق نکال لیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ انطاکیہ شہر تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آ کے ان لوگوں کو ڈرایا مگر وہ ضدی لوگ تھے، اپنی ضد کے اوپر قائم رہے اور کہنے لگے کہ نہیں تم رسول نہیں ہو، تم نے تو یہ باتیں گھڑ لی ہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا ان کی تقویت کے لیے، فعززنا بثالثٍ، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا. جب تینوں انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حبیب، وہ کارپینٹر تھا اور اپنی زندگی گزارتا تھا اور اللہ کی یاد میں رہتا تھا. وہ حبیب نجار کہلاتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ انبیاء نے دعوت دی ہے اور لوگوں نے انکار کیا ہے تو وہ شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا ہوا آیا اور آ کر اس نے تصدیق کی کہ اے قوم ان رسولوں کی بات مان لو اور یہ رسول حق پہ ہیں، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں. تو جو بندہ بے غرض ہو کر دعوت دے یہ اس کے سچے ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے. انبیاء اپنی دعوت پر اجرت نہیں مانگتے، انبیاء اپنی دعوت پر اجر مانگتے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہمیں بدلہ دے گا، ہم تم سے کوئی اس کی اجرت نہیں مانگتے کہ جی ہم تمہیں نصیحت بھی کر دیتے ہیں اور باتیں سکھاتے ہیں، ہمیں تم مال پیسہ دو، ہم نہیں کچھ مانگتے. ان اجریا اللہ اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اب حبیب نے ان کے سامنے یہ بات کہی، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کر دیا. اب یہ دعوت کا خوبصورت انداز ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، لیکن اگر دوسرے کو اگر مخاطب کر کے اس طرح بات کی جائے تو وہ غصے میں آ سکتا ہے، وہ مخالفت میں آ سکتا ہے. تو اپنے اوپر رکھ کے بات کی، مجھے کیا ہو گیا میں عبادت نہ کروں اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا. اس کا معنی یہ کہ عبادت حق اس ذات کا ہے جو پیدا کرنے والی ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا لہذا عبادت کا حق بھی اللہ ہی کا ہے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. عبادت اگر کرنی ہے تو فقط اللہ کی کرنی ہے، اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں پر انداز کلام متکلم سے مخاطب کی طرف پھیر دیا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں رب کے اوپر ایمان لایا تم اس بات کو سن لو. فاسمعون کا معنی ہے فاسمعونی، میری بات سن لیجئے. اب انہوں نے کیوں گواہ بنایا، انبیاء کو گواہ بنایا اپنے ایمان پر یا اپنی قوم کو گواہ بنایا اپنے ایمان پر؟ دیکھیے ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایمان پر گواہ بناتے ہیں، اور اللہ کے حبیب سے ہم قیامت کے دن اپنی امت کے ایمان کی گواہی دیں گے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر گواہی دیں گے. جو لوگ گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں وہاں جا کر وہ سلام بھی پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر، اور نبی علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھ کے یہ فریاد بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی عطا فرما دیجئے گا. چنانچہ ایک غزوہ ہوا غزوۃ الرجیم، اس میں 70 قراء کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. قراء کا مطلب حفاظ، جو قرآن مجید کے حافظ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. اب جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمارا حال پہنچا دیا جاتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغام کو وحی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا بلغوا عنا قومنا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے، ان قد لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے ہماری ملاقات ہو گئی، فرضیا عنا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، وارضانا، اور ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے. تو دیکھو ان کی یہ بات اللہ نے اپنے حبیب سم کے ذریعے سے قوم کو پہنچا دی. اس لیے قبر میں جب مردہ سوالوں کے جواب صحیح طرح سے دے لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دعونی ارجع الی اہلی، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤں، فاخبرہم، اور میں ان کو جا کے خبر دوں کہ میں نے سوالات کا جواب کامیابی کے ساتھ دے دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ فیقولان لہو، وہ دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تم دلہن کی نیند سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. اب مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آرام کی نیند سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ، بیبی کی طرح سو جاؤ، یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ. تو مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلہن اگر سو جاتی ہے تو اس کو انتظار ہوتا ہے اپنے خاوند کا، دلہا کا. جب وہ جاگتی ہے اس کی نگاہیں اپنے خاوند کے چہرے کے اوپر پڑتی ہیں. آج یہ مومن قبر کے اندر سو رہا ہے، قیامت کے دن جب یہ جاگے گا اٹھے گا تو اللہ کا دیدار کرے گا، یہ اپنے محبوب کو اس دن دیکھے گا. اس لیے دلہن کی نیند فرمایا کہ سو جاؤ. قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار کو قوم نے قتل کر دیا اور اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ بھئی جنت میں داخل ہو جاؤ. شہید جو ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، روضۃن من ریاض الجنہ، لہذا اس کو کہا گیا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اس پر اس نے یہ کہا کالا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا. تو حبیب نجار کی یہ بات اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. دائی کا یہاں سے دائی کی صفات سامنے آتی ہیں کہ دائی کے اندر امت کا غم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مرتے مرتے بھی امت کو دعوت دے جائے. ایک طرف اس کی موت آ رہی ہے اور ایک طرف وہ امت کا سوچ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا اور اس وجہ سے وہ ایمان لے آتی، ایمان کو قبول کر لیتی. حبیب نجار نے تو ان کو نیکی کی طرف بلایا تھا مگر قوم نے بے وقوفی کی، اس کے ساتھ سختی کی. تو دائی جو ہے وہ قوم کی صفاحت کی وجہ سے دعوت دینا نہیں چھوڑتا. پھر دائی اپنی خاطر کسی سے انتقام بھی نہیں لیتا. پھر دائی کی چاہت ہمیشہ جوڑ کی ہوتی ہے، توڑ کی نہیں ہوتی. پھر دائی کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. قوم نے بدتمیزی کی اور حبیب نے ان کو معاف کر دیا اور پھر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عام لوگ بے قدرے ہوتے ہیں، اس بات سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے انسان ان کے ساتھ خیر کرتا رہے کرتا رہے، پوری زندگی خیر کرتا رہے گا تو لوگوں کے اندر بے قدری دیکھے گا. لوگوں کو صفات نظر نہیں آتی لیکن ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی موٹی نظر آ جاتی ہیں. وہ دوسرے بندے کو فرشتے کے پیمانے میں تولنا شروع کر دیتے ہیں. امام اعظم اولی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مخالف تھا، ایک مرتبہ اس نے ان کے سامنے بڑی بری باتیں کرنی شروع کر دی. امام صاحب کی دل آزاری تو ہوئی مگر وہ خاموش رہے، دل بڑا کیے رکھا. چلتے چلتے بستی کے قریب پہنچے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب اس مخالف کو حیرانی ہوئی، چل کیوں نہیں رہے؟ اس نے پوچھا کہ آپ چلتے کیوں نہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں، اگر ان کو پتا چل گیا تم بدتمیزی کرو گے وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور وہ تمہارے جو ہے نا وہ مخالف بن جائیں گے اور تمہیں ایذا پہنچائیں گے. تمہیں کھڑا ہو گیا ہوں، جو کہنا ہے کہہ لو، پھر میں شہر میں داخل ہوں گا. خیر اس نے اور جتنی بکواس کرنی تھی کر لی، پھر تھک گیا، پھر کہنے لگا بس اب جو میں نے کہنا تھا کہہ لیا. تو امام صاحب نے کہا اچھا تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب ذرا میری بات بھی سن لو. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو تم نے میرے سامنے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور میری دل آزاری کی ہے، اگر میں اس کا جواب دینا چاہوں تو میں بھی جواب دے سکتا ہوں مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر میں چاہوں تو میں اپنے شاگردوں کو کہہ کے تمہارے تمہیں سزا دلوا سکتا ہوں مگر میں ایسا نہیں کروں گا. تم جانتے ہو وقت کا بادشاہ میرا بڑا معتقد ہے، اگر میں اس کو شکایت لگاؤں وہ تمہیں قید میں بھی ڈالے گا اور تمہیں درے بھی لگوائے گا، لیکن میں اس کو شکایت نہیں لگاؤں گا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا. اور اگر میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑنا چاہوں تو مجھے حق حاصل ہے، تم نے میری دل آزاری کی ہے، میں قیامت کے دن اس کٹہرے میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے اپنا اجر مانگ سکتا ہوں، مگر میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس دن کی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ نہیں کروں گا. اور آخری بات تمہیں پھر بتا دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے معاف کر دیا اور جنت جانے کا حکم عطا فرما دیا تو یہ یاد رکھنا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. جب امام اعظم رحمۃ اللہ نے ایسی بات کہی تو اس پتھر دل کو بھی اللہ نے موم بنا دیا، پاؤں پہ گر پڑا اور اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی حیثیت کو پہچانا نہیں تھا، اور وہ بندہ آپ کے معتقدین میں شامل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا جس نے انبیاء کو شہید کیا یا حبیب نجار کو قتل کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، ہم فوج نہیں اتارتے فرشتوں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے بدر میں، غزوہ خندق میں اور حنین میں اپنے نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتارا. یہ ان کا اعزاز تھا، ان کا اکرام تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے جبرئیل علیہ السلام اکیلے آئے، انہوں نے اس زمین کے ٹکڑے کو اکھاڑا اور اس کو آسمان پہ لے جا کے الٹ دیا. ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے 3000 فرشتے بھیجے. ایک آیت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5000 فرشتوں کو بھیجا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکرام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو اتار دیا. اب اس قوم نے چونکہ بدتمیزی کی تھی، حق کو ماننے سے انکار کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک فرشتے کو حکم دیا اور اس فرشتے نے ایک آواز نکالی، ایک چنگھاڑ نکالی، اور اس چنگھاڑ سے پوری کی پوری قوم جو تھی وہ مر گئی. ان کانت الا صیحتن واحدتن فاذا هم خامدون یا حسرتن علی العباد. حسرت ہے ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا، الا کانو ہی یستہزئون، مگر یہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی بے اکرامی کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیت لہم الارض، کہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے زمین کے اندر. ہم اگر غور کریں تو زمین کے اندر ہمارے لیے بڑی نشانی ہے، مگر غور کرنے کی عادت نہیں نا. دیکھیں یہ جو زمین ہے نا، ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ حرکت کر رہی ہے، یہ نہیں، یہ زمین بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. جیسے گاڑی کا پہیہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے، یہ زمین اس سے زیادہ تیز چلتی ہے. گاڑی کی سپیڈ ہوتی ہے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور زمین کی سپیڈ ہے 1000 میل فی گھنٹہ. زمین کا جو چکر ہے وہ 24000 میل ہے، تو زمین 24 گھنٹے میں پورے چکر کو مکمل کرتی ہے، تو دن سے رات ہو جاتی ہے और फिर रात से दिन हो जाता है। अब इतनी तेजी के साथ जमीन घूम रही है और हमें पता ही नहीं, हम उसके ऊपर बैठे हैं, हमें एहसास ही नहीं होता, हमें महसूस होता है कि हम तो फर्श के ऊपर बैठे हैं। अल्लाह ताला ने जमीन को बैलेंस इस तरह कर दिया कि बंदों को पता ही नहीं चलता। शुरू में जब जमीन बनी थी तो ये हिलती थी, फिर अल्लाह ताला ने इसमें पहाड़ों को पैदा कर दिया। ये जो पहाड़ है ना, इन्होंने जमीन को इस तरह जो है वो बना दिया कि बैलेंस हो गया और पता ही नहीं चलता। जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं कि कई मतलब गाड़ी के पहिए अनबैलेंस हो जाते हैं तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोगों को झटके लगते हैं, चलानी मुश्किल होती है गाड़ी। वो फिर वर्कशॉप पे जाते हैं और अपने व्हील को बैलेंस करवाते हैं। मशीनें बनी होती हैं, वो व्हील को बैलेंस करती हैं, कहीं छोटा सा वजन लगा दिया, कहीं थोड़ा बड़ा वजन लगा दिया, मुख्तलिफ जगहों पे वजन लगा के बैलेंस कर देते हैं, उसके बाद झटके खत्म हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कहीं छोटे पहाड़ बना दिए, कहीं बड़े पहाड़ बना दिए, कहीं को हिमालय बना दिया, और इन पहाड़ों के जरिए से अल्लाह ने जमीन को बैलेंस कर दिया और इतना बैलेंस किया अब उसके ऊपर बैठने वालों को पता भी नहीं चलता ये चल भी रही है या नहीं चल रही। अगर साइंस के नुक्ते नजर से देखें तो अकल हैरान हो जाती है। साइंस बताती है अगर कोई वजन अपने मरकज से 1 मीटर के फासले पर हो और वो 1 ग्राम वजन हो और उसको 1000 मील की रफ्तार से जो है घुमाया जाए तो वो 1 टन का धक्का पैदा कर देती है, 1 टन का झटका पैदा कर देती है 1 ग्राम वजन। तो पूरी जमीन पर तो कितने पहाड़ हैं, अगर छोटी सी वजन में कोई तब्दीली होती तो जमीन को तो झटके लेने चाहिए थे। और कई जगह पहाड़ों को खोदा जाता है, जमीन को खोदा जाता है, तो जब खोदा जाता है तो अनबैलेंस हो जाना चाहिए, मगर मेरे अल्लाह ने जमीन को ऐसा बैलेंस किया कि इतना खुदाई के बावजूद, इतना मिट्टी इधर से उधर ले जाने के बावजूद जमीन की बैलेंसिंग में कोई फर्क नहीं आता, इंसानों को महसूस ही नहीं होता कि जमीन चल भी रही है या नहीं चल रही। हमें ये साकेत नजर आती है, एक जगह खड़ी हुई है, हालांकि खड़ी हुई नहीं है, ये घूम रही है और हम उसका हिस्सा हैं। फिर जमीन के अंदर और गौर करें तो अल्लाह ताला ने नमकियात रख दिए, उन नमकियात की वजह से इसके ऊपर फसलें उगती हैं, सब्जियां उगती हैं, दरख्त उगते हैं। अब अल्लाह ताला ने वो नमकियात कितने अच्छे तरीके से रखे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हजारों साल गुजर गए और सब्जी पैदा हो रही है, खेतियां पैदा हो रही हैं, वो नमकियात की मिकदार में कोई कमी नहीं आई। अगर कोई कहता कि जी वो नमकियात ज्यादा रख दिए थे तो भाई ज्यादा नमकियात की वजह से तो उल्टा पौधे मर जाते हैं, दरख्त जो है वो जल जाते हैं, लेकिन कोई पौधा मरता जलता नहीं है। ऐसा बैलेंस किया कि उन नमकियात में इफरात भी नहीं तफरीत भी नहीं, ये मेरे अल्लाह का काम है। वबारक फिया, अल्लाह फरमाते हैं हमने जमीन को 2 दिन में बनाया और 4 दिन के अंदर हमने उसमें बरकत रख दी। बरकत से क्या मुराद, नमकियात रख दी जो फसल के लिए मुनासिब थी। अब पौधा उगता है, दरख्त उगता है, उसको न्यूट्रिएंट भी मिलती हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलती हैं और जमीन से वो खुराक लेके अपना बढ़ता है और बड़ा हो जाता है और इसमें कोई कमी भी नहीं आती। और ये सिलसिला है जो चलता जा रहा है, हजारों साल से चल रहा है और हजारों साल ये चलता रहेगा। ये अल्लाह ताला की निशानी है, उसने इंसानों का रिस्क जमीन के अंदर किस तरह से रख दिया। देखें हमारे जिस्म की जो जरूरत है वो जमीन से निकलती है, पानी जमीन से निकलता है और खाने की फसल जमीन से निकलती है, चावल गंदम मकई सब जमीन से निकलते हैं, फिर फल जो है वो जमीन से निकलते हैं, फिर जो हम कपड़ा पहनते हैं इसकी फसल काटन वो जमीन से निकलती है, फिर हमारे जो घर बनते हैं उनके लिए लकड़ी, उनके लिए शीशा, उनके लिए बाकी चीजें वो सब जमीन से निकलती हैं, हत्ता के सोना भी जमीन से निकलता है, चांदी भी जमीन से निकलती है, लोहा भी जमीन से निकलता है, हर चीज हमारी जमीन से निकलती है। अल्लाह ने हमारी हर जरूरत को जमीन से पूरा कर दिया, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने जमीन में जखायर रख दिए। फिर कहीं पर अल्लाह ताला ने हीरे मोती रख दिए और कहीं पर अल्लाह ताला ने جو ہے وہ سونے اور چاندی کو رکھ دیا اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیزوں کو رکھ دیا. سونے سے زیادہ پلاٹینم ہوتا ہے, سونے سے زیادہ یورینیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر پہاڑوں کے اندر یہ چیزیں بھی رکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر غور کرو, تمہیں میری نشانی نظر آئے گی کہ بنانے والا پروردگار کتنا عظیم ہے جس نے انسان کے لیے ایسی زمین کو پیدا کر دیا. پھر عام طور پر زمین جب خشک ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ زمین اب مر گئی ہے, مگر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں اور بارش برسانے سے وہ مردہ زمین پھر زندہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی نکل آتی ہے اور لہلہاتے ہوئے باغات نظر آتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہ آیت اللہ الارض المیتہ, ان کے لیے یہ زمین ایک نشانی ہے, دیکھو یہ مردہ تھی اور ہم نے بارش کے ذریعے سے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اگر بارش کے ذریعے سے یہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اے لوگوں, تم مر جاؤ گے تو تمہیں قیامت کے دن زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. شروع میں بندے کو بنانا مشکل تھا, ہم نے تو بندے کو بنا دیا. اب جب ایک دفعہ بن گیا, اب مر گیا ہے, تو مرے کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. ہم قیامت کے دن اس کو زندہ کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا اس دن حساب کتاب لیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. دیکھو شہتوت کا پتا ایک ہی ہے, اس کو اگر بکری کھاتی ہے اس سے دودھ ملتا ہے. اس شہتوت کے پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم ملتا ہے. اس کو اگر ہرن کھاتا ہے تو ہرن کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے. ایک ہی غذا تھی, اس کو ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم بنا دیا, بکری نے کھایا دودھ بنا دیا, اور ہرن نے کھایا تو اس کو مشک کی خوشبو بنا دیا. کوئی انسان ایسی مشین پیدا کر سکتا ہے جس مشین میں شہتوت کے پتے ڈالے جائیں, ایک مشین سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے, دوسرے مشین سے ریشم کا کپڑا نکلنا شروع ہو جائے, اور تیسرے سے مشک کی خوشبو نکلنی شروع ہو جائے. انسان کے بس کی بات ہی نہیں, یہ فقط اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو کیسے جو ہے دکھا دیا. ہمارے لیے اس میں نشانی ہے. اس میں پھر فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے زمین کے اندر سے وجعلنا فیہا جنات من نخیل و اعناب, اور ہم نے کھجور اور انگور کے باغ بنائے زمین میں سے. بھئی باقی پھلوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ پھلوں میں سے یہ دو پھل ایسے ہیں, کھجور اور انگور, کہ جن کو خشک کر کے پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے, اور ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھی پہنچایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں لوگ انگور کو خشک کرتے ہیں تو کشمش بن جاتی ہے, پورا سال استعمال نہیں ہوتی, سالوں استعمال ہوتی ہے. پچھلے سال کی کشمش تھی اور ہم زردہ بناتے ہیں اور اس میں اس موقع پہ ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو فصلوں کا نام لیا جو سارا سال استعمال ہوتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچا دی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم غور کرو, ہم نے تمہارے لیے یہ نشانیاں بنا دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چشمے جاری فرما دیے. کئی جگہوں پر پانی نہیں ہوتا, بارش بھی اتنی نہیں ہوتی, تو اللہ تعالیٰ چشموں کے ذریعے سے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں. یہ جو پہاڑی علاقہ ہے ان میں پہاڑ کے اندر جو ہے وہ ڈھلان ہوتی ہے. اب اس ڈھلان کے اوپر پانی نہیں ہوتا, لیکن اللہ زمین سے چشمے جاری فرما دیتے ہیں اور وہ چشمے کا پانی نیچے گرتا ہے اور ارد گرد کی زمین کے جو درخت ہوتے ہیں, پودے ہوتے ہیں, ان کو پانی بھی پہنچا دیتا ہے, سرسبز بھی کر دیتا ہے اور انسانوں کے لیے پانی کے پینے کا سبب بھی بن جاتا ہے. لیاکلوا من ثمرہ, ثمرہ ہی میں ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. مقصد یہ ہے کہ پھل اللہ کی قدرت سے حاصل ہوتے ہیں, اگر اللہ نہ چاہے تو پھل حاصل نہیں ہو سکتے. ایسا بھی ہوتا ہے
بندہ باغ لگاتا ہے کئی مرتبہ باغ کے اوپر پھل نہیں لگتا، کئی دفعہ خوب لگتا ہے، حالانکہ ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. ہر سال ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اس سال آم کی فصل اچھی نہیں ہوئی، اس سال آم کی فصل بہت اچھی ہو گئی. بھئی وہی زمین تھی، وہی پانی تھا، وہی اس کا مالک تھا، سب کچھ کیا تو صحیح، مگر پھل لگتے ہیں جب اللہ چاہتے ہیں، بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ اللہ کا کام ہے پھل لگانا، وہ چاہتا ہے تو پھل لگا دیتا ہے اور چاہتا ہے تو پھل نہیں لگاتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے اندر جوڑا پیدا کر دیا. یہ قرآن مجید کی آیت وہ عورتیں اگر پڑھیں جو بے اولاد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں، یا وہ عورتیں جن کو رشتے نہیں ملتے وہ اگر اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو رشتے عطا فرما دیتے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا، بس اتنا پڑھنا ہوتا ہے. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ 21 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے زندگی کا ساتھی عطا فرما دیتے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلہا. اور اگر اس پر غور کریں جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، تو واقعی اللہ نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا ہے. آپ غور کیجئے، انسان اور حیوان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، دنیا آخرت جوڑا، دھوپ اور چھاؤں جوڑا، زندہ اور مردہ جوڑا، روشنی اور اندھیرا جوڑا، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے آپ کو جوڑا ہی جوڑا نظر آئے گا. بلکہ آپ جتنی ڈیٹیل میں چلے جائیں اتنا آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنا دیا. ہماری جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسیڈک ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں الکلائن ہوتی ہیں، یہ بھی جوڑا بن گیا. آپس میں ان کے ریئیکشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آئونک ریئیکشن، ایک ہوتا ہے کوولنٹ بانڈ، آئونک بانڈ اور کوولنٹ بانڈ. جو بچے سائنس پڑھے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. تو دیکھو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ملاپ ہوتا ہے کیمیکل ایکشن کے ذریعے سے، اس میں بھی جوڑا جوڑا. ایک کے اندر پازیٹو آئن ہوتا ہے، ایک نیگیٹو آئن ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے کھنچ جاتی ہیں، ایفینیٹی ہوتی ہے اور آپس میں وہ مل جاتے ہیں تو ریئیکشن ہو جاتے ہیں. پھر آپ غور کریں کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھوس بنایا، جیسے انسان ٹھوس ہے، اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مائع بنا دیا، پانی، وہ بہتی ہے، انسان بہتا نہیں ہے، تو یہ بھی جوڑا بن گیا. اب ٹھوس اور مائع یہ بھی ایک تھی، اللہ نے ایک ہوا بنا دی جو بہتی بھی نہیں ہے اور انسان کی طرح ٹھوس بھی نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آتی. تو ہر چیز میں جوڑا جوڑا. دیکھو انسان نظر آتا تھا، اللہ نے جن بنا دیے جو نظر ہی نہیں آتے حالانکہ موجود ہیں. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنا دیا، یہ بھی جوڑا بن گیا. تو دنیا اور آخرت جوڑا، جنت اور جہنم جوڑا، زمین آسمان جوڑا، ہر چیز جوڑا جوڑا بنا دیا. خود انسان کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم عالم خلق سے بنا اور روح عالم امر سے بنا، تو یہ بھی جوڑا ہی ہے. جس چیز میں غور کرتے جائیں گے، اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو. تو ہر چیز میں جوڑا ہے، ہر چیز میں جوڑا ہے. سائنس کے بچے سمجھتے ہیں کہ جتنے دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان سب کے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتی ہیں. اللہ نے کچھ چیزیں ایسی بنا دی جو ریئیکٹ ہی نہیں کرتی، ان کو انرٹ گیسز کہتے ہیں، ان کا ریئیکشن ہی نہیں ہوتا. اللہ نے اس میں بھی جوڑا بنا دیا. پھر عام چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جن سے شعائیں نہیں نکلتی، اللہ نے کچھ ایسی چیزیں بنا دی جن سے شعائیں نکلتی ہیں، ان کو ریڈی ایکٹیو کہتے ہیں. جیسے یورینیم ہے، تھوریم ہے اور ریڈیم ہے, یہ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے, ان سے ہر وقت الفا بیٹا کی شوائیں نکلتی رہتی ہیں, تو یہ بھی جوڑا بن گیا. کچھ وہ چیزیں جن سے نہیں نکلتی, کچھ وہ جن سے نکلتی ہیں. جس چیز پہ غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو جوڑا ہی جوڑا نظر آئے گا. آپ دیکھیں یہ پوری دنیا سائنس کی نظر میں ایٹم سے بنی ہے. جیسے ایک مکان اینٹ سے بنتا ہے تو اینٹ کو اس کا بلڈنگ بلاک کہتے ہیں. اس پوری جہان کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ ایٹم ہے. ایٹم کے اوپر یہ پوری کائنات بن گئی. اب ایٹم پر اگر غور کریں اس میں بھی جوڑا جوڑا, ایک ایسا پارٹیکل ہوتا ہے جس پر پوزیٹو چارج ہوتا ہے اس کو پروٹون کہتے ہیں, ایک کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اس کو الیکٹرون کہتے ہیں. تو یہ بھی جوڑا بن گیا, مثبت چارج اور منفی چارج کے پارٹیکل جوڑا بن گیا. اب ان کے اوپر چارج تھا تو کوئی ایسا پارٹیکل بھی ہونا چاہیے تھا جس پر چارج نہ ہو. اللہ نے نیوٹرون بنا دیا, یہ بھی جوڑا بن گیا. یہ چارج والے ہیں, یہ بغیر چارج کے, یہ بھی جوڑا بن گیا. اب یہ ایٹم بن گیا اور یہ ایٹم مالیکول بنتا ہے اور اس کے اوپر پوری کائنات کو اللہ نے بنا کے دکھا دیا. پھر اگر اور اس پر غور کریں تو اور زیادہ آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئیں گی. دیکھیے ہم زبان بولتے ہیں, ہماری زبان انسان کی زبان کہلاتی ہے, لیکن جو کمپیوٹر ہے وہ انسان کی زبان نہیں سمجھتا, اس کے لیے کمپیوٹر کی زبان ہوتی ہے, وہ ایک الگ زبان ہے. تو انسان کی زبان اور کمپیوٹر کی زبان یہ بھی جوڑا بن گیا. پھر جو مشینیں ہیں یہ مشینیں زبان کو نہیں سمجھتی, ان کے لیے ایک الگ زبان بنائی گئی جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں. اور وہ مشین لینگویج کیسے بنتی ہے, زیرو اور ون دو ڈیجٹ ہیں, ان کے ذریعے سے وہ بنتی ہے, اس کو بائنڈری لینگویج کہتے ہیں. تو مشین بائنڈری لینگویج سمجھتی ہیں. دنیا میں جتنے روبوٹ بنے ہیں, جتنی مشینیں بنی ہیں, وہ اس بائنڈری لینگویج کے ذریعے سے عمل درآمد کرتی ہیں. تو یہ دیکھو یہ بھی جوڑا جوڑا, زیرو اور ون جوڑا. حتیٰ کہ اگر سپیس کے اندر کوئی گاڑی بھیجی جاتی ہے اس کو بھی زیرو اور ون کی بائنڈری لینگویج کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ جوڑا جوڑا آپ کو دنیا کی ہر چیز میں ملے گا. آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں, ہزاروں لوگ اس پوائنٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں اگر وہ سوچیں, تو جوڑے جوڑے مزید بناتے جائیں اور نئی سے نئی چیزوں کو دریافت کرتے چلے جائیں. قرآن مجید کی عظمت دیکھیے, ایک آیت میں ایسا راز دے دیا کہ جس راز کے اوپر ہزاروں بندے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا پیدا کر دیا, یہاں تک کہ اگر کائنات میٹر سے بنی ہے, مادہ سے بنی ہے, تو سائنسدانوں نے اینٹی میٹر کو بھی تلاش کر لیا کہ میٹر اگر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے, یہ بھی جوڑا ہے. واہ اللہ تیری قدرت پہ قربان جائے کہ تُو نے دو لفظوں میں پوری کائنات کے راز کو کھول کے رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کے اندر ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. اچھا دیکھیں, انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے, زندہ رہتا ہے. اللہ نے درخت بنا دیے, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, آکسیجن نکالتے ہیں, یہ بھی جوڑا بن گیا. پھر دیکھیے, انسان کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے جو بیماری کو بڑھا دیتا ہے. تو بیکٹیریل بیماریاں ہوتی تھی, اللہ نے ایک اور بیماری بنا دی جس کو فنگل بیماریاں کہتے ہیں, یہ بھی جوڑا بن گیا. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آکسیجن کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں, مگر اللہ نے ایسا بھی بیکٹیریا بنا دیا جو بغیر آکسیجن کے زندہ رہتے ہیں, اس کو اینروبک بیکٹیریا کہتے ہیں. دانتوں کے اندر اور انسان کے پیٹ کے اندر جہاں ہوا نہیں پہنچ پاتی, وہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسان کی بیماری کا سبب بنتا ہے. واہ میرے اللہ, آپ نے ہر چیز میں جوڑا ہی جوڑا بنا دیا. جتنا غور کرتے جائیں گے دل سے یہ آواز نکلے گی, اللہ آپ کتنے بڑے عظیم خالق ہیں, آپ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر جوڑا ہی جوڑا بنا دیا. اور دیکھیں یہ قرآن کب اتر رہا تھا, 1400 سال پہلے, جب انسان صرف مرد اور عورت کو جوڑا سمجھتا تھا. اس وقت اس نے کل شیء کا لفظ استعمال کیا کہ صرف مرد اور عورت میں جوڑا نہیں ہے, ومن کل شیء, کل کا لفظ بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑا جوڑا بنا دیا ہے. اور یہ بات آج اس سائنسی دور میں سائنس پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. ہم اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں جس نے ایسی عظیم کتاب کو اتارا اور اس میں ایسے عظیم راز اللہ نے ہمارے سامنے کھول دیے. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض, اور اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں, ومن انفسهم, اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو اگتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے, ومن انفسهم, اور ان کی جانوں میں بھی نشانی ہے. انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس یہ کائنات خود بخود بن پڑی, تو ایک قانون ہر جگہ ہونا چاہیے. اگر ایک قانون ہر جگہ ہوتا تو انسان کے سر کے بال جس رفتار سے بڑھتے ہیں, اگر ہماری پلکیں بھی اسی رفتار سے بڑھتی تو پھر کیا ہوتا بتائیے ذرا. اگر انسان کے سر کے بال جتنے لمبے بڑھتے ہیں, ہمارے بازوؤں کے بال بھی اسی رفتار سے بڑھتے تو پھر کیا ہوتا؟ انسان دیکھنے میں بھوت نظر آتا یا نہ آتا؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے کچھ حصوں پر بال بنائے اور کچھ حصوں پر بال نہیں بنائے, جیسے چہرے پر, ہتھیلیوں پر, پاؤں کے نیچے, اللہ نے بال ان جگہوں پر نہیں بنائے. تو دیکھو انسان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. اگر پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوتا جیسے بکری کا چہرہ ہوتا ہے تو پھر کیا انسان خوبصورت نظر آتا؟ انسان کی خوبصورتی خاک میں مل جاتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن کا نمونہ بنانا تھا, اللہ تعالیٰ نے دیکھو بالوں کو کنٹرول کر دیا. پھر اگر ہڈی بڑھنے کا بھی ایک ہی اصول ہوتا تو انسان کا قد شروع میں ایک فٹ ہوتا ہے بچے کا, اور بعد میں چھ فٹ تک چلا جاتا ہے, اور انسان کے جسم کی ہر ہڈی چھ گنا بڑھتی تو کیا حال ہوتا؟ انسان کے جسم کے دانت اگر چھ گنا بڑھتے تو دانت کتنے بڑے بڑے ہوتے. انسان کی آنکھ کا ڈیلا شروع میں اگر ایک انچ کا ہوتا ہے اور آخر میں یہ چھ انچ کا بڑا ہوتا تو دیکھیں آنکھیں کیا ہوتی. مگر ہر چیز کو اللہ نے ایک اصول سے نہیں بڑھایا, جہاں جتنا بڑھانا مناسب تھا اللہ نے اس کی تقدیر بنا دی. کچھ ہڈیاں تیزی سے بڑھتی ہیں, کچھ ہڈیاں کم تیزی سے بڑھتی ہیں, کچھ بال تیزی سے بڑھتے ہیں, کچھ کم تیزی سے بڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت کی نشانی بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. ومن انفسهم, اور ان کی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں. تو ہم اپنے اندر غور کریں تو بھی ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں, باہر کی دنیا میں غور کریں تو بھی نشانیاں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم, ہم ان کو عنقریب نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی. حتی یتبین لہم انہ الحق, حتی کہ ان کے اوپر حق بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی. پھر اگر یہ بات نہیں مانیں گے ہم اس پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیں گے, قیامت برپا کر دیں گے. آج سائنس کی دنیا کا وقت ہے, اس لیے ہمیں یہ نشانیاں کائنات میں بھی نظر آتی ہیں اور انسان کے اپنے اندر بھی نظر آتی ہیں. ڈاکٹر لوگ دیکھیے کائنات کی چیزوں کو انسان کو سمجھنے میں دن رات لگے ہوتے ہیں, مگر اتنی تفصیل ہے کہ یہ آج تک اس کو مکمل نہیں سمجھ سکے. میں نے ایک مرتبہ نیو یارک میں اپنی آنکھوں کا چیک کروایا, ایک امریکن ڈاکٹر تھا اور اس کے پاس اتنی مشینیں تھیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی ڈاکٹر کی کلینک نہیں, یہ کوئی کارخانہ ہے, اتنی مشینیں لگی ہوئی تھیں. ایک مشین پہ چیک کرتا, دوسری پہ, تیسری پہ, چوتھی پہ, تنگ ہو گیا میں. پھر آخر پہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ کے پاس اتنی مشینیں ہیں اور آپ اتنے ماہر ہیں, آپ کی طرح اور بھی آنکھوں کے ماہر ہوں گے. کہنے لگا دنیا میں لاکھوں آئی اسپیشلسٹ ہیں. میں نے کہا دیکھیں انسان کی آنکھ ایک انچ سے بھی چھوٹی ہے اور لاکھوں انسان روزانہ دنیا کے اندر ان مشینوں کے ذریعے آنکھ کی تفصیلات میں ریسرچ کر رہے ہیں اور ہزاروں سال گزر گئے, کیا اب تک یہ ریسرچ مکمل نہیں ہوئی؟ وہ ہنس کے کہنے لگا کہ اگر ایک لاکھ سال اور انسانوں کو دے دیے جائے پھر بھی وہ آنکھ کی تفصیلات کو نہیں سمجھ سکتے. ایک آنکھ کے اندر اتنی تفصیل ہے کہ لاکھوں ڈاکٹر روزانہ گھنٹوں ان مشینوں پہ محنت کرتے ہیں اور بیماریوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی اس کو نہیں سمجھ سکے. پھر اور غور کیجئے انسان کے اندر جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس میں جوڑا جوڑا, وہ کیسے؟ انسان کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں 23 23, مرد کے اندر ہوتے ہیں ایکس اور وائی اور عورت کے اندر ہوتے ہیں ایکس اور ایکس. جب آپس میں ملتی ہیں تو ایکس ایکس الگ ہو جاتی ہیں, دو حصے بن گئے, اور مرد کا جو ایکس وائی تھا وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں, ایکس وائی ہو گیا. تو دو ہی دو چیزیں جو تھیں وہ چار چیزیں بن گئیں. اب ان چار چیزوں میں ایک جوڑا پہلے بنتا ہے. اگر ایکس نے ایکس کو اپنی طرف کھینچ لیا تو بیٹی کی ولادت ہو گئی, اور اگر ایکس نے وائی کو کھینچ لیا تو بیٹے کی ولادت ہو گئی. تو دیکھو انسان کی پیدائش میں بھی جوڑے جوڑے کا دخل موجود ہے. اور آج جو سائنس کی دنیا کہتی ہے نا, ہم بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا لیتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کوئی اپنے طریقے سے نہیں بناتے. جو اللہ کا قانون ہے اسی حساب سے جو عورت کے رحم کا ماحول ہوتا ہے یہ اس کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بناتے ہیں, وہی ٹیمپریچر, وہی ہیومنٹی, وہی سارا کچھ, اور پھر اس کے اندر ایکس وائی کو ملاتے ہیں. جب ایکس وائی کو ملا دیا تو صاف دے رہے کہ جو جوڑا بنے گا اس سے بیٹا پیدا ہوگا. پھر وہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو بچے کو اپنی مرضی سے پیدا کر لیا, ہم نے مرضی سے پیدا نہیں کیا, ہم نے اللہ کی قانون کو اپلائی کیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا کر دکھا دیا ہے. ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے, کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا. ہم اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ اختیار کرتے تو پھر کہتے کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے. تو دیکھیے جوڑا اور جوڑا جتنا غور کرتے جائیں گے ہمیں جوڑے اور جوڑے کی تفصیلات کا پتہ چلتا جائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک بوڑھا تھا, اس کی بیوی کی وفات ہو گئی. اب وہ بیچارہ پریشان, گھر میں کوئی روٹی بنانے والا نہیں, کوئی کپڑے دھونے والا نہیں, کوئی خدمت کرنے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں, تو اکیلے تو بندے کی زندگی نہیں گزرتی. اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں فقط مرد بنا دیتے تو ان سے تو گھر بننے ہی نہیں تھے, انہوں نے بس ایک درخت کے سائے کے اندر ہی پوری زندگی گزار لینی تھی, انہوں نے غار کے اندر ہی پوری زندگی گزار لینی تھی. اللہ نے عورت کو مزاج ایسا دیا, گھر بنواتی ہے, پھر اس کو سجاتی ہے, پھر اس میں کیا فرنیچر لاتی ہے, پھر اس میں کیا بجلی کے کمکمے لگواتی ہے. یہ سارے گھروں کی زیب و زینت عورتوں کی وجہ سے ہے, مردوں کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں عورتیں بنا دیتے, مرد نہ ہوتے, تو بیچاری ایک دوسرے کے بال کھینچ کھینچ کے مر جاتی. اللہ نے بیلنس کر دیا, مرد بھی بنائے عورتیں بھی بنائیں. اب دیکھو مرد اور عورت ایک گھر کے اندر کتنی محبت بھری زندگی گزارتے ہیں, فیملی کا سیٹ اپ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں بھری زندگی دیتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہر چیز کے اندر. تو اب وہ بوڑھا بڑا پریشان تھا کہ بھئی اس عمر میں اگر میں کہیں اسے رشتہ مانگوں تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا, اور مجھے مدد تعاون کی ضرورت بھی ہے. تو وہ روز دعائیں مانگتا, اللہ مجھے بیوی عطا کر دے, بیوی عطا کر دے, بیوی عطا کر دے, اور کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا. ایک دن اس کے ذہن میں عجیب بات آئی, وہ دعا مانگنے بیٹھا اور دعا مانگتے مانگتے کہنے لگا, اللہ کل آتا تو ہی چنگا لگنا ہے, اے اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے, میں اکیلا اچھا نہیں لگتا. اللہ کی وحدانیت کا جب اس نے تذکرہ کیا, اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ نے اس بڑھاپے میں اس کو اس سے چند سال چھوٹی ایک بیوی عطا فرما دی. تو کنوارے لوگ اگر دعائیں مانگیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ یہ بھی کبھی کبھی اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اکیلے تو آپ ہی اچھے لگتے ہیں, ہم اکیلے اچھے نہیں لگتے, ہمیں جوڑا بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو رشتے عطا فرما دیں گے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانوں کے اندر بھی جوڑے بنائے, وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ, اور ہم نے وہاں بھی جوڑے بنائے جہاں تم جانتے ہی نہیں ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, ابھی تمہاری عقل کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہوئی, تمہارا علم کا جو سائنس کا علم ہے ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے, ہم نے وہاں بھی جوڑے جوڑے بنائے ہوئے ہیں. پھر ان مکانی دلیلوں کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمانی دلیلیں دے دی, زمان اور مکان. زمانی دلیلوں میں اللہ نے فرمایا, وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّیْلُ, اور ان میں نشانیاں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رات بنائی, نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ, اس کے واسطے رات کھینچ لیتے ہیں تو نیچے سے دن نکل آتا ہے. اب یہ رات اور دن کا مسئلہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.